السلام علیکم خواتین و حضرات، ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہر مجلس میں شروع ہو جاتا ہے. آج اس خصوصی نشست میں ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے جس میں دو اصحاب علم ہمارے ساتھ نبی کریم کے پیغام سیرت کے بارے میں گفتگو کریں گے. میرے ساتھ بیٹھے ہیں محترم جاوید احمد صاحب غامدی، ممتاز مصنف اور محقق، تفسیر اور شریعت اسلامی آپ کا خاص موضوع ہے، اور ٹی وی کے ناظرین آپ سے بخوبی واقف ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر پروفیسر ظہور احمد اظہر صاحب. عربی تدریس و تعلم میں آپ کا بڑا مقام ہے، عربی شعبے کے سربراہ رہے ہیں، اور ایک طویل عرصے تک عربی کی تعلیم کے علاوہ دین سے بھی آپ کا شغف علمی اور تعلیمی لحاظ سے رہا ہے. آپ دونوں حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جاوید صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید اس وقت اس زمین پر اللہ کی طرف سے سب سے مستند کلام ہے جس سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، ان کے پیغام کے بارے میں کچھ جان سکتے ہیں. تو آپ بتائیے، قرآن کی بنیاد پر رسول اللہ کی سیرت کا کیا تصور بنتا ہے؟
میرے نزدیک رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو انسانیت کے نام پیغام ہے وہ تین نکات میں ہم بیان کر سکتے ہیں. پہلی چیز وحدت الہ ہے. قرآن مجید نے بھی اسی کی تعلیم دی. پورے قرآن کو آپ پڑھ جائیے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی پیغام پہنچانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، ایک ہی کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کو اسی کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے، وہ روز جزا کا بھی مالک ہے، اور اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے سب اس کی مٹھی میں ہے، کوئی نہیں ہے کہ جو اس سے سرکشی کر سکے. دنیا میں ہر انسان کو اسی کے سامنے جھکنا ہے، اپنی آرزوئیں اسی کے سامنے پیش کرنی ہے، اسی سے دعائیں کرنی ہیں، جو کچھ پانا ہے اسی سے پانا ہے. تو یہ چیز صرف قرآن مجید نے الفاظی میں بیان نہیں کی، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے محض لفظوں ہی میں اس کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھا، بلکہ آپ کی پوری سیرت اس کا نمونہ تھی. اگر آپ پوری زندگی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا پر اعتماد، خدا پر توکل، خدا پر بھروسہ، اپنے تمام معاملات کو خدا کے سپرد کر دینا، خدا ہی کا مقصود بن جانا، یہ آپ کے ایک ایک عمل سے نمایاں ہوا. اور نہ صرف یہ کہ آپ کے اعمال سے نمایاں ہوا، بلکہ جن لوگوں کی آپ نے تربیت کی ان کے اعمال سے بھی نمایاں ہوا. ہمارے پاس آپ کی سیرت کا بہترین بیان خود قرآن ہے. قرآن مجید کے بعد صحیح احادیث ہیں، پھر تاریخ کی حقیقتیں ہیں، اس لیے کہ آپ کی شخصیت کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو تاریخ کے پردوں میں گم ہو. آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے پاس محفوظ ہے. اس ساری تاریخ کا مطالعہ کرنے سے ہم یہ بالکل قطعیت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کو آپ کی پیغام میں، آپ کی سیرت میں بنیادی اہمیت حاصل. دوسری چیز وحدت آدم ہے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ تمام انسان آدم و حوا کی اولاد ہیں، کسی کو رنگ، نسل، زبان کی بنیاد پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا اعلان کیا وہ یہی تھا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھے. کلکم من آدم و آدم من تراب. اور لوگوں کو آپ نے یہ بتایا کہ آج کے دن میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. یہ بھی محض الفاظ نہیں تھے جو ایک مفکر کی زبان سے یا ایک حکیم کی زبان سے مثال کے طور پر نکلے، یہ در حقیقت آپ کی پوری زندگی تھی. یعنی آپ نے عربوں کے ہاں جو نخوت اور تکبر کے اسباب تھے ان کو ایک ایک کر کے دور کیا، اور تمام انسانوں کو ایک جگہ پر کھڑا کر دیا. آپ کے ساتھیوں میں ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر بن الخطاب بھی تھے، صہیب رومی بھی تھے، سلمان فارسی بھی تھے، بلال حبشی بھی تھے. ان سب کو آپ نے ایک مقام پر کھڑا کیا اور یہ بتایا کہ انسانیت کس طرح انسانیت کے لیے شرف کا باعث بنتی ہے، اور یہ اصول بتایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی تمہارے نزدیک سب سے زیادہ جو متقی اور پرہیزگار ہے وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہے.
بہت خوب ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ جاوید صاحب نے فرمایا کہ اصل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اگر ہم زندگی اور پھر ان کے پیغام کا جائزہ لیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی خاص مسلمانوں کے پیغمبر نہیں تھے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک آفاقی پیغام لے کر کے آئے تھے پروردگار کی طرف سے، اور اسی سلسلے کے وہ آخری پیغمبر تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہماری جانب بھیجے گئے.
اصل میں اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کی ارواح سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر تمہیں نبوت اور رسالت عطا ہو اور تمہارے پاس اس کے باوجود کہ تم اپنے منصب پر فائز ہو، اگر وہ نبی جو تمہاری تصدیق کے لیے آنا ہے وہ آ جائے، تو تم نے سب اپنے کام چھوڑ کر کے اپنی نبوت اور رسالت کو ایک طرف اللہ تو میں ان نبی ہی والا تنصر نہ ہو، کہ تم نے ان پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جب اختتام آتا ہے، تکمیل ہوتی ہے نبوت کی، تو اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے انسانیت کو وہی پیغام دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ازل میں انبیاء کرام کے سپرد کیا تھا، کہ سب سے پہلے انبیاء سابقین کی نبوتوں کی تصدیق. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت ہی کے لیے نہیں بلکہ انبیاء کے بھی انبیاء ہیں، خطیب الانبیاء ہیں، رسول الرسل ہیں، تمام کے لیے جو ہے وہ مبعوث کیے گئے ہیں. غامدی صاحب نے توحید اور وحدت نسل انسانی اور اخلاق کی بات فرمائی، بہت مناسب ہے. اس میں اگر یہ بھی شامل کر دیا جائے کہ اسلام کی جو تعلیم ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، اس کا ایک اہم نقطہ جو آج کی انسانیت کے لیے خصوصیت کے ساتھ قابل غور ہے، وہ ہے وحدت ادیان. یعنی قرآن کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور کھلے لفظوں میں یہ کہا ہے کہ تمام جو ادیان ہیں سماویہ، جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے توسط سے انسانیت کو دی ہیں، سب کا پیغام ایک ہی تھا. تو اس لحاظ سے انبیاء جو ہیں اور ان کی تعلیمات اور پھر جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں جھگڑا یا لڑائی جو ہے اس بات پر آ کر کے ختم ہو جاتی ہے کہ سب کا بھیجنے والا اللہ ہے، اور پیغام بھی ایک ہے کہ صرف ایک رب کی عبادت کرنی ہے اور سب کے سب انسان ایک ہیں. لیکن اس میں ایک جو اہم پیغام جو سیرت دیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے انسان کے لیے، تو دیکھنا میں یہ ہے کہ آج کا انسان جو ہے کس مشکل میں مبتلا ہے، کون سی اس کی جو ہے ایسی ضرورت ہے فوری. تو اگر آپ میرے ساتھ شاید اتفاق فرمائیں گے کہ آج کے انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ عدل اور انصاف ہے. عدل اور انصاف کے لیے انسانیت بلکہ تمام کائنات جو ہے وہ ترس رہی ہے، اس واسطے کہ عدل سے ہی اعتدال ہے اور توازن ہے. اعتدال کا لفظ بھی عدل سے نکلا ہے، تو یہ جو کائنات ہے یہ بھی گویا کہ عدل پر اور اعتدال پر قائم ہے. اس میں ذرا سا خلل جو ہے اس میں قیامت لا سکتا ہے، اور یہ جو ہم خلل ڈال رہے ہیں انسانوں کے ساتھ عدل اور انصاف نہ کر کے، یہ پتہ نہیں کتنے خلل ڈال رہی ہے، اور اگر یہ جمع ہو گئے تو آج کی انسانیت جو ستائی ہوئی ہے اس کی ایک آہ جو ہے وہ اکٹھی اگر ہو گئی تو وہ اس دنیا کو بھسم کر سکتی ہے.
جیسے ہم ڈاکٹر صاحب نے وحدت ادیان کی بات کی، اس کے تناظر میں یعنی یہ بعض اوقات خیال ہوتا ہے کہ سبھی دین سچے ہیں تو پھر آخر اسلام کی ہم دعوت کیوں دیتے ہیں؟ یعنی میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ تصور ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ایک ہی پیغام دے کے بھیجا، جس میں جب خلل واقع ہوا تو اس نبی نے آنے کے بعد اس کی تشدید کر دی، اور اصل میں اس پیغام اور شریعت اور جو تمدن کے لحاظ سے کچھ تبدیلی کے بعد اصل جو بنیادیں تھیں دین کی اور الہامی جو پیغام تھا وہ اصل میں ایک ہی تھا. جو لوگوں میں فرق واقع ہوا بعد میں جا کر کے وہ ان کے اپنے پیدا کیے ہوئے فرق تھا. میں اس پر آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں.
میں تعبیر کے ذرا سے فرق کے ساتھ یہ کہوں گا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں وحدت دین کی خبر دی. یعنی آپ نے یہ بتایا کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف ادیان نہیں بھیجے، بلکہ آدم سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام کو ایک ہی دین کی تعلیم دی، اور اس دین میں جو بنیادی چیز ہے وہ ایمان و اخلاق ہے. یعنی اس پر وہ دین مبنی ہے. ایمان و اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ حقائق کا اعتراف کرے انسانیت اور اپنے اخلاقی وجود کے تقاضوں کو پورا کرے. عدل بھی اخلاقی وجود کے تقاضوں میں ایک تقاضا ہے، مساوات بھی اخلاقی وجود کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. غرض یہ کہ جتنی اخلاقی اقدار بھی آپ گن سکتے ہیں وہ سب در حقیقت اس کے دائرے میں آ جاتی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ایک ہی دین تھا. شرائع میں البتہ اللہ تعالیٰ نے حالات کے لحاظ سے فرق کیا، اور اس کی وجہ انسانی تمدن ہے. یعنی کسی موقع کے اوپر انسانوں کی ضرورت یہ تھی کہ ان کو ایک ایسی ہدایت دی جائے جو ان کی اس وقت کی تمدنی ضروریات کو پورا کر سکے. جب اس میں تبدیلی آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں بھی تبدیلی کر دی. تو شرائع میں تو تبدیلی ہوتی رہی ہے، یعنی دین میں جو قانون کا پہلو ہے، ضابطے کا پہلو ہے، اس میں تغیرات تمدن کے لحاظ سے آتے رہے، لیکن اصل دین ایک ہی رہا ہے. اس کو قرآن مجید نے خود بیان کر دیا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. یعنی ہم نے اسی دین کی تعلیم نوح کو دی تھی، اسی کی ابراہیم کو دی، اسی کی عیسیٰ اور موسیٰ کو دی علیہ السلام، اور اسی طریقے سے تمام انبیاء کو ایک ہی دین کی تعلیم ہم نے دی. اور سب سے یہ تقاضا کیا کہ اس دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو، اس پر قائم رہو، اس پر جمے رہو، اس کی اقامت کا حق ادا کرو، اور اس میں کوئی تفرقہ برپا نہ کرو. تو یہ جو تفرقہ برپا نہ کرو، اس کے معنی کیا ہے کہ ایک ہی دین کو محکم پکڑے رکھو. اب ظاہر بات ہے کہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دین کی تجدید کی ہے تو اس کے بعد ہم مسلمانوں نے اس میں کتنی تعبیروں کے فرق پیدا کر دیے ہیں. ایسا ہی معاملہ پہلی امتوں نے کیا ہے، ورنہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا ابراہیم بھی یہی دین لے کر آئے تھے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی یہی دین لے کر آئے تھے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی دین لے کے آئے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ خود سیدنا مسیح علیہ السلام نے جب اپنی دعوت پیش کی تو اس موقع پر یہ کہا کہ میں تورات کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت پیش کی تو بار بار یہ کہا کہ مصدقا لما معکم، میں تو اصل میں جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں. چنانچہ جب دین کے بنیادی مقدمات کے بارے میں قرآن میں گفتگو ہوئی تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ تمام امتوں کا نام لے کر یہ کہا گیا کہ خواہ مسلمان ہوں یا یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا صابی ہوں، ان سب کی نجات اس پر نہیں ہے کہ کون کس گروہ سے متعلق ہے. گروہ بندیوں کی بنیاد پر اللہ کے یہاں فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ دین کی اس محکم بنیاد پر فیصلہ ہوگا جس کے بنیادی نکات تین ہی ہیں: اللہ پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اور عمل صالح کی بنیاد پر جواب دہی کا احساس.
جو اس وقت تین بڑے ابراہیمی مذہب ہیں یعنی کرسچینٹی اور جوڈائزم اور خود اسلام، تو یہ جو تین بڑے مذاہب ہیں ان کے جو ابو الآبا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کی جو دعوت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، قرآن مجید ان دونوں کو کس مماثلت سے پیش کرتا ہے؟
قرآن کریم نے بڑے واضح الفاظ میں دو نبی جو ہیں ان کی سنت کی پیروی کو لازم ٹھہرایا ہے. ان میں ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ بھی انسانیت کے لیے نمونہ ہے، اور دوسرے نبی خود حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ ان کی جو سنت ہے اس کو وہ بھی جو ہے انسانیت کے لیے نمونہ قرار دی ہے قرآن کریم نے. تو اس سے جو حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی سے اکثر انبیاء، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو انبیاء مشرق وسطی میں یا سامی اقوام میں ہوئے وہی تھے اللہ کے رسول، اور دنیا کے ہر خطے میں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بھی دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بھیجا ہوگا، لیکن وہ تمام کے تمام انبیاء جو ہیں وہ اپنی اپنی قوم کے لیے تھے، اپنے اپنے وقت کے لیے تھے، لیکن ان سب نے پیغام وہی دیا کہ جو انبیاء دیتے رہے، حضرت آدم سے لے کر کے اور حضرت ابراہیم سے لے کر کے ان کی اولاد میں جتنے بھی انبیاء ہوئے. تو یہ بالکل درست ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ جد الانبیاء ہیں، اس لحاظ سے کہ جو ہماری جو نون ہسٹری ہے جس تاریخ کو ہم انبیاء کی جانتے ہیں بڑے واضح الفاظ میں قرآن کریم اور حدیث اور دوسرے جو ہمارے مصادر ہیں ان سے جو بڑی روشن ہو کے چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہی انبیاء ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں یا ان کی اولاد سے انبیاء ہیں، ان سب نے جو ہے اپنے اپنے وقت میں وہی توحید کہ جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو بلا تردد اور بلا شک میں یہ کہوں گا کہ جو لقب دیا گیا ہے موحد اعظم کا کہ وہ یا موحد اول کا، کہ انہوں نے صحیح جو تصور ہے توحید کا کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے، بے بس ہے. وہ نمرود کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں، تو حضرت ابراہیم نے اس کو ایسا لاجواب کیا کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتح بها من المغرب، کہ تو اتنا اگر بنتا ہے تو پھر یہ کر کے دکھا دے کہ سورج جو ہے مشرق سے طلوع ہوتا ہے، تو مغرب سے طلوع کر. تو حقیقت میں انسان کو بے بسی جو ہے اس کی اپنی اللہ کے سامنے جو ہے اس کا احساس دلانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. تو اس کے بعد جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے سنت ابراہیمی یا وہی دین توحید جو ہے اس کو آگے بڑھاتے رہے ہیں، اور اس لحاظ سے ان دینوں میں یا ان مذاہب کو، ان کو مذاہب کہنا بھی میرا خیال ہے ایک اصطلاح کے طور پر تو درست ہے، مذاہب اور ادیان کہیں، حقیقت میں وہی ایک ہی دین ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اللہ کے نزدیک جو ہے دین القیم یعنی سیدھا سادہ دین، اس میں کسی قسم کا کوئی ایج پیچ ہیر پھیر نہیں ہے. تو اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تو اس لیے آیا ہوں ملت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے جو تھے اس مذہب کے یا تمہارے مسلک کے یا تمہاری شریعت کے اصل محرک یا اول جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوب ایک جملہ لکھا ہے کہ یک از مقاصد اسلام احیاء سنت ابراہیمی است، کہ اسلام کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت اور سنت ہے، جس طریقے سے انہوں نے انسانیت کو توحید سکھلائی، اس کو زندہ کرنا اسلام کے مقاصد میں.
بہت خوب ڈاکٹر صاحب. جائے صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں یہ فرمایا کہ یہ جو دین ہے اصل میں اخلاق کی تعلیم دیتا ہے سب سے زیادہ، اور جو اس میں عبادات کا پہلو ہے یا اعتقادات کا پہلو ہے، جو چیز انسان کو آخرت میں کامیابی کا اصل میں ضامن بناتی ہے وہ اس کی اخلاق ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اخلاق کا وہ آخری نمونہ یا ایک مکمل نمونہ تھے جو اصل میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا. تو اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو ایک جانب تو دین کا یہ پیغام ہے، نبی کریم کی یہ سیرت ہے. میں آپ سے جاننا ہی چاہتا ہوں کہ یہ جو آج مسلمانوں کا اور اسلام کا تصور غیر مسلموں میں رائج ہے اور خود مسلمانوں کا جو حال ہے اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟
میں سمجھتا ہوں جی کہ اس کے اسباب اور اس کے عوامل بالکل واضح ہیں. ہم اگر اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی تعلیم کا جس درجے میں اہتمام ہونا چاہیے تھا وہ کبھی نہیں کیا. یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے. قرآن مجید ہمارے پاس اللہ کی کتاب کی حیثیت سے موجود تھا. اس سے بڑی کوئی روشنی انسانیت کے پاس نہیں ہو سکتی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام خود اس کے اپنے الفاظ میں اگر کسی امت کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور پھر اس کو اس کا اطمینان ہو کہ اس میں ادنا درجے کا کوئی تغیر نہیں ہوا, کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, وہ جب چاہے اپنے پروردگار سے ہم کلام ہو سکتی ہے, اس کی بات جان سکتی ہے, پھر اس کتاب میں یہ اعلان کیا گیا ہو کہ وہ لوگوں کے لیے ایک میزان اور ایک فرقان ہے, یعنی وہ ایک کسوٹی ہے, اس کی بنیاد پر حق و باطل کا فیصلہ ہوگا, ہر چیز اس پر پرکھی جائے گی, اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی تھی؟ لیکن ہم نے نہ اپنے علم میں قرآن کو یہ مقام دیا نہ اپنے عمل میں قرآن کو یہ مقام دیا. اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ ہم تشدد اور افتراق کا شکار ہو گئے. ہم نے اپنے اپنے فرقے بنا لی, اپنی گروبندیاں قائم کر لیں, اور دین کی جیسی تعلیم مسلمانوں کو دی جانی چاہیے تھی اس کا اہتمام کرنے سے ہم ہمیشہ قاصر رہے. اس بڑے پیمانے کے اوپر اس کا اہتمام اس وقت بھی ہونا چاہیے تھا, آج بھی ہونا چاہیے, ماضی میں بھی, حال میں بھی, مستقبل میں بھی. اصل میں جب تک آپ تعلیم کے طریقے پر دین کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے, تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے, تبلیغ میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک بات بتا دی, ظاہر ہے غیر مسلموں کو تو تبلیغ کی جاتی ہے, لیکن مسلمانوں کے لیے یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو اللہ کی کتاب سے واقف کیا جائے, ان کو دین کے حقائق بتائے جائے, انہیں بتایا جائے کہ اس کو سمجھنے میں, اس کے فہم میں کہاں کہاں اختلافات ہوئے ہیں, ان اختلافات کی بنیادیں کیا ہیں, تاکہ وہ بصیرت کے ساتھ دین میں زندگی بسر کر سکیں. تو یہ کام ہم نے نہیں کیا. دوسرے یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر رسوم اور روایات اور اس طرح کی چیزوں کو زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی. دین کے اخلاقی پیغام کو ممبر و محراب میں بالعموم نظر انداز کر دیا. ہمارا دین اخلاقی لحاظ سے ہمیں خدا کے ساتھ کیسے جوڑتا ہے؟ دیکھیے عبادت بھی اصل میں ایک اخلاقی تقاضا ہے. میرا ایک پروردگار ہے, مجھے اس پروردگار کے سامنے جھکنا چاہیے, مجھے اس کے سامنے سرف گندا ہو جانا چاہیے, اس کی طرف سے جب مجھے بلایا جاتا ہے تو مجھے جا کے اپنا سر اس کے سامنے ڈال دینا چاہیے. تو یہ بھی ایک اخلاقی تقاضا ہے. کچھ اخلاقی تقاضے پروردگار کے حوالے سے پیدا ہوتے ہیں, وہ عبادات کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. کچھ اخلاقی تقاضے پروردگار کی مخلوقات کے حوالے سے پیدا ہوتے ہیں, وہ ہمارے حقوق العباد کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. ان کی تعلیم جس درجے میں دینی چاہیے تھی, یعنی یہ اسلام ہمارے اندر کیا روشنی پیدا کرتا ہے اور پھر اس روشنی کا عکس ہمارے مالی معاملات پر کیسا پڑنا چاہیے, معاشی تعبیروں پر کیسا پڑنا چاہیے, ہمارے کاروبار پر کیسا پڑنا چاہیے. ہمیں جھوٹ نہیں بولنا, بددیانتی نہیں کرنی, دھوکہ نہیں دینا, کسی کا مال نہیں کھانا, کوئی چیز ہضم نہیں کر لینی, یہ ساری جتنی چیزیں تھیں اس کو اصل میں زیادہ موضوع بننا چاہیے تھا, تاکہ مسلمانوں کو یہ احساس ہوتا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر دو سجدے کر لیتے ہیں تو یہ اللہ پر کوئی احسان کرتے ہیں, یہ اس کا حق ہے, وہ ہمیں ادا کرنا ہے. سب سے بڑی چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ اخلاقی پاکیزگی ہے. یہ پاکیزگی کن کن دائروں میں درکار ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی, بہت شان کے ساتھ تعلیم دی. اس تمہارے جسم کو پاک صاف ہونا چاہیے, آپ دیکھیے اس کے لیے کتنی ہدایات ہیں ہمارے دین میں. تمہارے خور و نوش کو پاک صاف ہونا چاہیے, اس کے لیے ہدایات دی گئیں, اور یہ کہا گیا کہ طیبات تمہارے اندر جانے چاہیے, خبائث نہیں جانے چاہیے, اور پھر اخلاقی پاکیزگی کی تعلیم دی گئی. تو ان تمام چیزوں کو ہم نے زیادہ تر نظر انداز کیا, اور کچھ روایات اور ریچولز اور اس طرح کی چیزیں زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہمارے ہاں. تو یہ ساری چیزیں اگر ایک توازن کے ساتھ مسلمانوں کو بتائی جائے, ان کی تعلیم کا اہتمام کیا جائے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد وہ صورت نہیں پیدا ہوتی جو پیدا ہو گئی. ہمارے پاس روشنی ہے, سب سے بڑی روشنی ہے, اس کائنات کی آخری روشنی ہمارے پاس ہے.
بہت نوازش صاحب, یہ ہماری گفتگو ابھی جاری ہے, لیکن اب ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر ظہور احمد اظہر سے ہم ان سوالوں کا سلسلہ جاری کریں. فاتین حضرات, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم ڈاکٹر ظہور احمد اظہر سے بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب, یہ فرمائیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے پیغام کے بارے میں, کچھ تو جاوید صاحب نے بتایا کہ قرآن مجید سے ہمیں کیا علم حاصل ہوتا ہے, اس کے علاوہ بھی تو ایک بڑا عظیم ذخیرہ ہمارے پاس حدیث کا ہے. اس کے علاوہ سوانح نگاروں نے, سیرت نگاروں نے تاریخ میں بہت چیزیں جمع کی ہیں. میں چاہتا ہوں آپ اس کی روشنی میں حضور پاس کے بارے میں, ان کی زندگی اور پیغام کے بارے میں کچھ فرمائیں.
جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تعلق ہے, اور اس کی حفاظت کا تعلق ہے, اور اس کے سورس یا مصادر کا تعلق ہے, تو وہ بلا شبہ پہلا سورس, تو اولین سورس تو وہ قرآن کریم ہے. اس لیے کہ سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق ہی ہے. یہ جو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا کہ خلق القرآن, تو یہ حقیقت ہے کہ تمام قرآن کریم کا ایک ایک لفظ جو نازل ہوا ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی آتی ہے, کہ کہاں تھے تو یہ نازل ہوا, کیسے کیوں نازل ہوا, اور جو آپ جب نازل ہوا تو آپ نے کیا حکم دیا. یہ ساری چیزیں سیرت سے تعلق رکھتی ہیں. آپ کی سیرت تمام انبیاء کرام میں واحد نبی ہیں کہ جن کی سیرت جو ہے وہ محفوظ ہے حرف حرف. یعنی صحابہ کرام نے یہ اہتمام کیا, اور امہات المومنین نے اس میں بڑا کردار ادا کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عام زندگی پبلک میں جو ہے اور جو نجی زندگی ہے اس سے اسلام اہل اسلام کو اور ملت اسلامیہ کو پورے طور پر آگاہ کر دیا جائے. تو انہوں نے ان چیزوں کو محفوظ کیا. تو ایک ایک بات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محفوظ ہے اور بڑے اتھینٹک انداز میں جو ہے. یہ تو خیر حدیث اور سیرت کی بات ہے کہ حدیث اور سیرت کی کتابیں بڑی اتھینٹک ہیں کہ صحابہ کرام نے لکھی اور صحابہ کرام نے نوٹ کی. حضرت عمر بن العاص کے بیٹے تھے عبداللہ, وہ لکھتے تھے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیتے تھے. تو حضرت وقر نے بھی کہا کہ یار کیا کرتے ہو, لکھ لیتے ہو, کبھی آپ ناراض ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں, ہر بات لکھ لیتے ہو. تو انہوں نے بند کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی عبداللہ کیا بات ہوئی؟ کہنے جی بڑے بزرگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں. کہنے نہیں عبداللہ اکتو, لکھو میں جو کہتا ہوں کہ میری مجھے اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اس زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ سوائے حق کے اور کچھ نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے عہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی آپ کے اقوال, آپ کے حالات, آپ کی سیرت, آپ کے تمام جو ہے باتیں جو ہیں وہ نوٹ کر لی تھیں, ضبط کر لی تھیں اور ان کو امت تک پہنچا دیا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو یہ سیرت نگار ہیں اور سیرت اور حدیث کی کتابوں کے جو راوی ہیں اور قرآن کریم کے جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں انسان ہیں کہ جن کی سیرتیں اور زندگیاں جو ہیں مسلمانوں نے محفوظ کر دی ہیں. یہ اتنا قابل فخر کارنامہ ہے کہ اسلام کی کوئی بات جو ہے یا اس عہد کی کوئی بات جو ہے ہمارے علماء نے نہیں چھوڑی. یہاں تک کہ کچھ ایسی باتیں بھی آپ کو مل جائیں گی کہ ہمارے علماء نے سیرت کی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں کہ جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں کچھ لوگ جو تھے غلط کار اس وقت کے عرب کے شعراء تھے جاہلی زمانے کے اور پھر یہ کہ قریش کے شعراء تھے قریش کے لوگ تھے ان نے جو باتیں کہیں یا جو جھوٹے نبیوں میں جو مسلمہ القذاب ہے اس کی جو باتیں تھیں ان کو بھی مسلمانوں نے امانت سمجھ کر کے ریکارڈ کر دیا تاکہ آنے والے لوگ جو ہیں یہ جج کر سکیں کہ حالات کیا تھے اور ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا موقف تھا اور کس طریقے سے یہ سیرت کا ذخیرہ جو ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے اور آپ کے جو اخلاق ہیں آپ کی جو ٹیچنگز ہیں وہ کس طرح اتھینٹک انداز میں مسلمانوں تک پہنچی.
جاوید صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ڈاکٹر ظہور صاحب نے بتایا کہ اتنے زبردست مصادر یا سورسز ہیں ہمارے پاس اور غالباً نبی کریم وہ واحد پیغمبر ہیں جن کا اتنی تفصیل سے تاریخ میں ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے جو بڑے اوتھینٹک ذرائع سے ہم تک پہنچا ہے. اس میں اگر ہم آپ سے کہیں کہ کچھ چیدہ وہ ہمیں حضور کے کردار کے بارے میں باتیں بتائیں آپ جو ہمارے عام ناظرین کے لیے رہنمائی کا باعث ہو سکیں گے جو وہ اپنی زندگی میں اختیار کریں تو اس کے بعد وہ آخرت کے لیے اپنے آپ کو بہتر تیار کر سکیں گے.
اس میں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلی چیز تو وہ ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے جب آپ کو نبوت کے لیے منتخب کیا گیا تو آپ دیکھیے کہ حضور گھر تشریف لائے ہیں اور سب سے پہلے اپنی اہلیہ سے ذکر کیا اور یہ کہا کہ زملونی زملونی مجھے چادر اڑا دو مجھے چادر اڑا دو. آپ محسوس کر رہے تھے کہ کس طرح آپ کی کیفیت ہے تو آپ کی اہلیہ نے آپ کو تسلی دی اور کتنا دل نواز نقشہ کھینچا ہے پوری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا. آپ اس کے ایک ایک لفظ پر غور کریں. آپ اخلاقیات کو آخری درجے میں مجسم دیکھنا چاہیں تو سیدہ خدیجہ کے ان الفاظ میں دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, انک لتصل الرحم, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, تصدق الحدیث, آپ کی زبان سے ہمیشہ سچ نکلتا ہے, وتکسب المعدوم, آپ ناداروں کے لیے کما کے لاتے ہیں, ان کی خبرگیری کرتے ہیں, ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں, تکریز ضعف, آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں جو مہمان کے طور پر آپ کے پاس آتے ہیں, وہ توئین علی نوائب الحق, اور آفت زدوں کی آپ مدد کرتے ہیں. تو اس سے بڑھ کر اور کیا اخلاقی پہلو ہوں گے؟
یعنی بظاہر اس کے اندر کوئی بھی یعنی عبادت یا شریعت والی بات نہیں, عام اخلاقی.
آپ جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ رویہ تھا اور اس کو بنیاد بنا کر سیدہ نے گویا یہ بتایا آپ کو کہ جب آپ کی شخصیت اس طرح کی اخلاقیات کا نمونہ ہے تو اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یعنی اس طریقے سے گویا یہ بات بھی بتا رہی
ہے,
آخری فکرہ یہ ہے اور کتنا دل نواز ہے یہ اور اس کو محفوظ کیا ہے ہمارے محدثین نے محفوظ کیا ہے. ظاہر ہے صحابہ اکرام نے اس کو روایت کیا جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اور محدثین نے اس کو روایت کیا, سیرت نگاروں نے اس کو روایت کیا اور ہمیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو پیغمبری کے منصب کے پر فائز کیا تھا اس کی سیرت اور اس کا کردار کیا تھا. اور سیرت اور کردار کی گواہی ڈاکٹر صاحب باہر تو بہت لوگ دے سکتے ہیں, مدعا کر سکتے ہیں, قصیدے پڑھ سکتے ہیں, یہ گواہی جانتے ہیں کس کی ہے؟ بیوی کی گواہی ہے. اس سے بڑھ کر کون جان سکتی ہے کہ ایک آدمی کا اخلاقی کردار کیا ہے؟ انہوں نے یہ گواہی دی اور سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی وہی بنی. پھر آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے محدثین اور ہمارے سیرت نگار ہم کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ ہستی تھی کہ جس کو اس زمانے میں بھی جب ابھی نبوت کے منصب پر آپ فائز نہیں ہوئے تھے لوگ صادق اور امین کہتے تھے. اب یہ دونوں الفاظ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی تعبیر بن گئے. یعنی انسانی شخصیت کو اگر آپ اخلاقی لحاظ سے بیان کرنا چاہیں تو میرا خیال میں اس سے بہتر کوئی دو الفاظ نہیں ہو سکتے. یعنی آدمی اگر اپنے قول و عمل میں سچا ہے اور امین ہے تو اس کے بعد کیا چیز ہے جس کا آپ اخلاقی لحاظ سے اسے تقاضا کریں گے؟ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اخلاقیات اپنے آخری درجے میں اگر بیان کرنا پیش نظر ہو تو آپ کہیں گے کہ صادق اور امین تھے. تو آپ کی زندگی کے ان لمحات کو بھی محفوظ کیا گیا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ باقی چیزوں کو تو چھوڑ دیں, جنگ و جدال کا ذکر ہے اور اس طرح کے بعض معاملات آئے ہیں, خان کی زندگی کو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا امہات المومنین نے کیسے محفوظ کیا ہے. یعنی ہمیں پتا چلا کہ آپ بیویوں سے کیا معاملات کرتے تھے, آپ کس محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے, آپ کس طرح سے بعض چیزوں کو درگزر کرتے تھے اور کیسی شان افس تھی آپ کے ہاں جو مختلف موقعوں پر نمودار ہوتی تھی. صحابہ اکرام کے ساتھ آپ کے تعلقات معاملات کیا تھے. آپ دیکھیے محبت کے جو معاملات ہیں, تعلق کے معاملات, ایک نابینا صحابی ہیں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ چادریں آ گئیں اور آپ نے وہ تقسیم کی اور ان کو یہ احساس ہوا کہ میرے لیے آپ نے کوئی چادر نہیں رکھی. تو جب وہ آئے تو انہوں نے آ کے گلے کے انداز میں, جیسے کہ ایک آدمی بڑے تدلل کے ساتھ کہتا ہے کہ آپ نے میرے لیے تو نہیں رکھی, تو آپ نے کہا میں نے تمہارے لیے تو چھپا کر رکھی ہوئی ہے. اب یہ کتنا محبت کا, کتنی دل نوازی کا انداز ہے. اور وہ آپ نے عبداللہ ابن مکتوم کو دے دی. اسی طرح سیدنا جابر کے بہت سے واقعات بیان ہوئے ہیں حدیثوں میں, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیسے آپ ان کے ساتھ بات کرتے تھے, ان کے خانگی معاملات کے بارے میں پوچھتے تھے, ان کی شادی کے بارے میں آپ نے استفسار کیا, کچھ نصیحت کی ان کو. جب انہوں نے اپنی شادی میں ترجیح بیان کی کہ میں نے اس طرح سے شادی کی ہے تو حضور نے اس کی تحسین کی کہ تم نے کس طرح اس کو محفوظ رکھا ہے. ان کا اونٹ خرید لیا راستے میں اور جب واپس آئے تو اس کے پیسے بھی دے دیے, اونٹ بھی ان کو دے دیا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو تعلق ہے, یعنی کیسے آپ اپنے صحابہ کے ساتھ پیش آتے تھے, نازک سے نازک موقع پر بھی آپ نے کیسے ان کی حفاظت کی, کیسے ان کی تعلیم کا اہتمام کیا, کیسے ان کی تربیت کا اہتمام کیا, اور افو و درگزر کی کیا اعلیٰ مثالیں پیش کی.
ہم گفتگو جاری رکھتے ہیں, ایک چھوٹا سا ہمیں بریک لینا ہے, ہم اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سے گفتگو جاری رکھیں. خواتین و حضرات, سیرت کا پیغام, اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم جائزہ لیتے ہیں کہ حضور کی زندگی میں بڑی مخالفت کا سامنا بھی رہا, آپ کے مخالفین نے ہر طرح کے حربے استعمال کیے. اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو آج کے دور میں نبی کریم کے کچھ خاکے بنا دیے گئے, اس پر مسلمانوں کے اندر ایک رد عمل کی لہر اٹھی اور اس نے سارے مسلمانوں کو غم, غصہ اور اس کے بعد ایک خاص قسم کے تشدد میں مبتلا کر دیا. اس سلسلے میں سیرت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک ذہن ہے جو تقریباً 1500 سال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسد میں جل رہے ہیں, اور وہ دنیا میں جگہ جگہ جہاں جاتے ہیں وہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلتے ہیں اور اسلام کی شکل بگاڑ کر کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بگاڑ کر کے پیش کرتے ہیں, اس خیال سے کہ ساری دنیا جو ہے قیامت تک احمق اور جاہل رہے گی. لیکن ان کی ہر کوشش جو ہے وہ لوگوں کو متوجہ کر دیتی ہے اور وہ آ کر کے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کون اور ان کا جو علیہ دین اس میں کیا لکھا ہے. یعنی وہ الٹا جو ہے وہ اسلام کے لیے جو ہے وہ یہ طریقہ سبب بن جاتا ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نبوت اور وحی کا جو تصور قرآن کریم نے دیا ہے یہ دنیا کے اور کسی مذہب میں موجود نہیں ہے, اگر تھا تو مٹ چکا ہے. سو نبوت اور رسالت کی معصومیت اور طہارت اور پاکیزگی جو ہے اس کو وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. تو اس کو سمجھنے والے جو ہیں ان کو جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نادانستہ یا دانستہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ بہت بڑی افسوسناک بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے صبر اور استقامت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ تاکید فرمائی ہے اور ارشاد سے یہ سب تاکید فرمائی ہے کہ ہر معاملے میں جو ہے وہ استقامت سے اور صبر سے کام لیتے ہوئے اپنے جو لیڈر ہیں یا جو رہنما ہیں وہ جو کچھ سمجھائیں بتائیں ہر معاملے میں تو ان کی جو رائے ہے اس کے اوپر چلنا چاہیے. اور جہاں تک یہ جو متشددانہ ریئیکشن ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے ہرگز جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے. اور میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اہل اسلام کے لیے سیرت نبوی کا پیغام یہ ہے کہ سیرت کو پڑھا جائے, اس کو سمجھا جائے, اس پر عمل کیا جائے اور اس پر تحقیق کی جائے اور اس کا دفاع کیا جائے.
بہت شکریہ ڈاکٹر. جیسے بہت مختصر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو رد عمل کی نفسیات مسلمانوں میں پیدا ہو گئی ہے نبی کریم کی زندگی میں اور قرآن مجید کی تعلیم میں, اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟
ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیم ایک مثبت تعلیم ہے. آپ نے توحید کی تعلیم دی, اخلاقی پاکیزگی کی تعلیم دی اور نہایت مثبت طریقے سے لوگوں کے ذہن میں اس کو جاگزی کرنے کی کوشش کی. چنانچہ مسلمانوں کا مجموعی رویہ بھی یہی ہونا چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو یہی تعلیم دیتی ہے. ہمارے دل زخمی ہوئے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے کیا ہے اس کو شاید وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے. ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ کی محبت کا بیج ڈالا ہے اور کس طریقے سے وہ بارآور ہوا ہے اس کی ایک پوری تاریخ ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ شاید ان لوگوں کی نفسیات سے بالاتر ہو چکی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 200-300 سال میں جس طریقے سے مذہب کے بارے میں ان کو تعلیم دی گئی ہے وہ شاید جانتے ہی نہیں کہ پیغمبر کیا ہوتا ہے, ان کا مرتبہ کیا ہوتا ہے, اس کا مقام کیا ہوتا ہے. تو اس کے نتیجے میں دل زخمی ہوئے ہیں. جب دل زخمی ہوتا ہے آدمی کا تو اس کے اندر کسی نہ کسی درجے میں رد عمل بھی پیدا ہوتا ہے, لیکن اس رد عمل کا اظہار بہرحال شائستگی کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ ہونا چاہیے. ہمارا پیغمبر تہذیب کا, شائستگی کا, امن کا, سلامتی کا, وہ درگزر کا پیغمبر ہے. اور یہی بات ہے جو ہماری سیرت میں بھی پوری طریقے سے نمایاں ہونی چاہیے. جب آپ کے اوپر کوئی خاص کیفیت گزرتی ہے, آپ کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے, آپ کو کوئی دکھ پہنچتا ہے, آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, اس وقت ہی اصل میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اخلاق کیا ہیں. تو ہمیں اس موقع کے اوپر بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی بے داغ سیرت کو نمایاں کر کے پیش کریں, جن لوگوں کو غلط فہمی ہے ان کی غلط فہمی رفع کریں, اور جس طرح کے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو لوگ غیظ و غضب میں جل رہے ہیں ان کو بھی توجہ دلائیں کہ تم کس پاکیزہ ہستی کے معاملے میں اس صورتحال میں مبتلا ہو گئے ہو. یہ توجہ دلانے کا عمل دعوت کا موقع ہے, پیغام پہنچانے کا موقع ہے, سیرت کو نمایاں کرنے کا موقع ہے. ہماری توجہات اس جانب ہونی چاہیے. یعنی یہ ہمارے لیے گویا ایک موقع مل جاتا ہے کہ جس میں ہم دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ کس درجے کی پاکیزہ شخصیت ہے جس کے اوپر ان لوگوں نے اس طرح سے کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے. اور یہ انہی کے منہ پر پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیرت تو قرآن میں نمایاں ہے, یہ تاریخ کے جروکوں سے دیکھی جا سکتی ہے, اس کو تو انسانیت اب ہر پہلو سے دیکھ چکی, جان چکی ہے. اس کے بارے میں اب کوئی ابہام پیدا نہیں کیا جا سکتا. اور ہمیں اسی عزم اور اسی اعتماد کے ساتھ کہ ہمارے پیغمبر کی سیرت کتنی اجلی سیرت ہے, لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرنا چاہیے, تحمل, صبر, بردباری, اف درگزر اور دعوت کی قوت کے ساتھ.
بہت شکریہ جاوید صاحب. خواتین و حضرات, ہم سیرت کے پیغام پر گفتگو کر رہے تھے اپنے گرامی قدر مہمانوں سے. سیرت پر گفتگو کوئی آسان کام نہیں ہے. ہم کسی بھی مختصر محدود مجلس میں اس پر سیر حاصل گفتگو نہیں کر سکتے. کچھ گوشے ہیں جن کو روشن کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ہمارے معزز مہمانوں نے ہمارے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر کی جو ہم نے آپ تک پہنچا دیں. ہماری دعا ہے کہ ہم نبی کریم کے کردار اور ان کی سیرت کے زیادہ سے زیادہ پہلوؤں کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی کوشش کریں, اور وہ پاکیزہ نفس بن جائیں جو ہمارے پروردگار کو بھا جائے اور ہم آخرت کی جنت اس سے حاصل کر سکیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے مہمانوں ڈاکٹر ظہور احمد در صاحب کا اور جاوید احمد غامدی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خواتین و حضرات, خدا حافظ.